السلام علیکم، یہ پارٹ 26 ہے، ناول کال بیل، حصہ اول۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیش کش کتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225۔ تو یہ سنتے ہیں پارٹ 26۔ میں نے بے دھیانی میں تپائی پر لات ماری، اس پر رکھی ہوئی چائے کی پیالی ایک چھناکے سے ٹوٹی اور میں حواسوں میں آیا۔ اسی وقت نوکر بھاگا ہوا آ گیا، میں نے اسے دیکھ کر کندھے اچکائے۔ اس نے پہلے مجھے، پھر فرش پر بکھرے پیالی کی ٹکڑوں کو دیکھا اور انہیں چننے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جا رہا ہوں اور غالباً دیر سے لوٹوں گا۔ آپ جا رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ ناصر چچا میرے کہیں جانے پر پابندی عائد کر گئے ہیں کیا؟ مجھے اس کا اندازہ اچھا نہیں لگا تھا۔ نہیں نہیں، وہ دراصل طیب بھیا کا فون آیا تھا، وہ آپ کے آنے کا سن کر خوش ہو گئے تھے، آپ اس وقت نہا رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اپنے کسی خاص دوست کے ساتھ گھر آ رہے ہیں اور آپ کو ان دونوں کا استقبال کرنا ہے۔ اوہ نو، میں جھنجھلا گیا۔ میں خاص دوست کی اطلاع سن کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس سے کہہ دینا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ خاص کام تھا۔ میں نے نوکر کو جواب دیا اور گھر سے نکل گیا۔ میں ٹھیک 25 منٹ بعد ایک ویران سی حویلی کا نما مکان کے زنگ آلود گیٹ پر کھڑا تھا۔ گیٹ بند نہیں تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، ویرانی اور سناٹے کا احساس گہرا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ شاید یہاں کبھی کوئی رہا ہی نہیں ہے۔ جگہ جگہ بکھری گندگی، سوکھے پتے، دیواروں سے لٹکے مکڑیوں کے جالے، دیواروں پر جمی گرد یا کسی بھی مکین کے نہ ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اگر فون پر اس عورت سے میری بات نہ ہوئی ہوتی تو شاید میں یہیں سے یہ سوچ کر لوٹ جاتا کہ وہ یہاں سے کہیں اور جا چکا ہے۔ مگر میری کچھ ہی دیر پہلے اسی گھر کے فون پر بات ہوئی تھی، رابرٹ کے علاوہ وہ عورت بھی یہاں موجود تھی۔ میں نے ٹیلی فون کرنے کے بعد ٹیلی فون ڈائریکٹری میں اس ایڈریس کو کنفرم بھی کیا تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا، ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ عمارت کی حالت بہت خستہ تھی، دیواروں پر بارش کی وجہ سے بڑے بڑے دھبے پڑے تھے، دیواروں کی جڑوں میں گندے پانی کا کافی ذخیرہ تھا جو دیواروں کے ساتھ ساتھ کافی دور تک چلا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے کائی بڑھ کر دیوار تک پھیلی ہوئی تھی۔ کناروں پر مچھروں کے غول اڑ رہے تھے، گندی بدبو سے دماغ چکرانے لگا تھا۔ میں نے رومال ناک پر رکھ لیا اور اندرونی عمارت کی طرف بڑھتا رہا۔ مجھے یہاں پھر ایک چھوٹے سے لکڑی کے گیٹ کو عبور کرنا تھا۔ اس گیٹ کے ساتھ ساتھ دائیں اور بائیں طرف کافی دور تک لکڑی کی باڑ بنی ہوئی تھی۔ گندگی کا یہاں بھی وہی عالم تھا، یہاں تو کتے بھی پھر رہے تھے جو مجھے حیرت سے دیکھ کر کونوں کھدروں میں ہو گئے تھے۔ پھر کتے نے آگے بڑھنے کی ہمت کر کے بھونکنا بھی چاہا، مگر جانے کیوں چپ ہو گیا، بلکہ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جسے وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا ہو۔ अब मैं एक बड़े से दरवाजे के करीब पहुंच गया था। दरवाजे पर दस्तक देकर मैं एक कदम पीछे हट गया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर दस्तक दी। इस बार आवाज तेज थी। इस बार भी जवाब नहीं मिला और मैं इंतजार करता रहा। मैंने तीसरी बार बड़ी जोर जोर से दरवाजा धड़धड़ाया। इसी वक्त मुझे मदहम सी आवाज आई, मगर ये आवाज ऐसी थी जैसे पक्के फर्श पर कोई चीज घसीटी जा रही हो। आवाज दरवाजे के करीब ही से आई थी। मैंने बेख्तियार अपना कान दरवाजे के करीब कर लिया। अचानक इसी वक्त दरवाजा खुल गया। मैं जो एक हाथ से दरवाजे के पट को थामे खड़ा था, गिरते गिरते बचा। फिर ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजे में कोई नहीं था। मगर ऐन इसी लम्हे मेरी निगाह नीचे झुकी। एक वजूद, हाँ वजूद, एक इंसानी वजूद गठड़ी की शक्ल में लिपटा हुआ नीचे पड़ा था। वो गठड़ी गंदगी और बदबू का ढेर थी और इसका जिस्म यूं टेढ़ा मेढ़ा था कि बदन पर चींटियां सी रेंगती महसूस हुई। एन इसी लम्हे इस वजूद में हलचल सी हुई और एक गंदगी कपड़े के नीचे से एक गोल चेहरा जैसा रेंग कर बाहर आ गया हो। तू ही मेरी निगाह इसके चेहरे पर पड़ी तो मैं उछल पड़ा। एक गठड़ी नुमा वजूद पर बिल्कुल गोल सा चेहरा, बेजवी चेहरा अंडे की मानिन सामने आ गया था, जिसके बाल पेशानी से इतनी दूर पीछे की तरफ सरक गए थे जिसे किसी ने पूरी विक को चुटकी में पकड़कर पीछे कर दिया हो और इसकी सफेद सफेद पुतलियां फैली हुई थी। होंठ भी बिल्कुल सफेद थे। चेहरे की जिल खुरदरी और मोटी थी। इसे आप मेरी जहानत कह लें कि मैं इसे रॉबर्ट की हैसियत से पहचान गया और पहचान के इसी सनसनीखेज एहसास ने मुझे उछल जाने पर मजबूर किया था। मुझे देखते ही यूं लगा जैसे इसके मरते हुए जिस्म में जिंदगी दौड़ गई हो। सफेद फैली हुई पुतलियों में हरकत हुई, जज्बे सरसराए और इसके सूखे हुए सफेद होंठ फैल गए। मैं इसकी हालत देखकर हैरान था। मैंने तो इसे लंबा ऊंचा और चौड़े कंधों के साथ देखा था। इसके सुनहरे बालों के लच्छे इसकी फराख पेशानी पर अच्छे लगते थे। इसकी जिल्द के नीचे खून बड़ी रवानी से दौड़ा करता था और इस वक्त वो ओ हो आर यू, इसकी आवाज मुझे सकते से निकालने का सबब बनी। जरूर थी, मगर इस आवाज ने मुझे दूसरी मरतबा फिर इसी कैफियत में मुब्तला करके मुंजमित कर दिया था। वो आवाज ऐसी थी जिसे दो खोखले बांस बहुत तेज झक्कड़ में एक दूसरे से टकरा गए हों और इसकी बाजीगिश्त फिजा में सर फूरती फिर रही हो। इसकी सुकड़ती फैलती पुतलियों ने मुझ में कुछ हरारत दौड़ाई। आर यू मिस्टर रॉबर्ट, मैं बेख्तियार झुक गया। यस, तुम कौन हो? ये सवाल करने के बावजूद मैं इसकी आंखों में हल्के हल्के से पहचान के रंग पा गया था। मैं इन रंगों में एक अजीब सी मुसर्रत अंगेज पुकार थी, जैसे वो गुमान कर रहा हो कि ये मैं हूँ और हसरत से दुआ गो हो कि इसका अंदाजा दुरुस्त साबित हो। मैं अताउर्रब रिज़वी का छोटा बेटा ज़ियाउर्रब रिज़वी हूँ। मिस्टर रॉबर्ट, वो अपने सिकुड़े सिमटे वजूद की बेचैनी को काबू में नहीं रख सका और लुढ़कता हुआ, कुछ घसीटता हुआ मेरे बिल्कुल करीब चला आया। ओ जिया, मिस्टर जिया, आई कांट बिलीव यू बिलीव इट, मैं आपकी तलाश में था। بڑی مشکل سے آپ کا پتہ چل سکا ہے۔ وہ یوں پیچھے سرکا جیسے مجھے اندر آنے کا راستہ دے رہا ہو۔ کم آن مسٹر زیا، وہ پلٹ گیا، میز کے پیچھے تھا اور اس حالت میں دیکھ کر ایک نامعلوم سی کراہیت امیز حیرت میں غرق تھا۔ اب میں نے پھر اس کا جائزہ لیا، اس کا پیٹ اس کے نچلے دھڑ کے اوپر جھکا ہوا تھا اور قدرے آگے کی طرف نکلا ہوا تھا، سینہ اندر کی طرف دبا ہوا تھا، جبکہ کندھے اور ان کے درمیان رکھا ہوا سر اسے ہیبت ناک بنا رہا تھا، کیونکہ یہ حصہ بھی سینے کے اوپر سے کچھ آگے کو نکلا ہوا تھا۔ سر مسلسل اوپر دیکھنے کی وجہ سے یوں لگتا تھا جسے کسی پلیٹ کی طرح اس کے دونوں کندھوں کے بیچ رکھا ہو۔ جب وہ مجھ سے آگے ہو کر گھسٹتا ہوا اندر جا رہا تھا تو میں حیرت سے سوچ رہا تھا کہ اس کا بدن اس قدر چھوٹا کیسے ہو گیا۔ اگر ٹانگیں معذور بھی ہوئی ہوتی تو اس کے اوپر کا دھڑ تو اپنی قامت نہیں گھٹا سکتا تھا۔ اگر کمزور بھی ہو گیا ہوتا تب بھی اس دھڑ کی لمبائی کیسے کم ہو سکتی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جسے کانٹوں سے بھری سے لڑکتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ برش وائز کی حالت نے مجھے بڑے کریا خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، عجیب سا ارتعاش تھا جو میری سماعت سے ٹکرا تو رہا تھا، مگر میں اس آواز کو، اس غرغراہٹ کو الفاظ کی صورت سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ آواز بغیر وقفے کے مسلسل آ رہی تھی اور میں اس کے پیچھے چلتا ہوا عمارت کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ پہلے میں بے چین سا ہوا تھا کہ اسے بولنے سے منع کر دوں، کہہ دوں کہ میں کچھ نہیں سمجھ رہا، جب ہم کسی جگہ بیٹھیں گے تو باتیں کریں گے، مگر پھر پتہ نہیں کیوں میں چپ رہ گیا۔ میں نے اس عجیب ناک اور ناگوار کیفیت سے چھٹکارا پانے کے لیے اطراف کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ہم جس دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے وہ گول اونچی چھت والا ایک بہت بڑا کمرہ تھا جو بالکل خالی تھا، جہاں ہمارے قدموں کی چاپ یوں گونج رہی تھی جیسے ہم ہمارے سروں پر سے گزر رہے ہیں۔ یہاں لفظ ہم اور لفظ قدموں میں نے قطعی غلط استعمال کیا ہے۔ میں اکیلا ہی جیسے اپنے سر سے گزر رہا تھا اور وہ بھی میرے ہی سر پر گھسیٹ رہا تھا۔ اس کے سرکنے کی آواز میری کھوپڑی کی ہڈی پر بھی خراشے ڈال رہی تھی۔ اس گونج دار کیفیت نے مجھے بہت زیادہ حواس باختہ کر دیا تھا۔ اس خالی کمرے کے بیچو بیچ ایک لمبی لوہے کی پتلی سلاخ میں چھوٹے چھوٹے پرو والا بجلی کا پنکھا لٹک رہا تھا۔ بڑی بڑی کھڑکیوں کو کھردرے شیشوں سے بند کیا گیا تھا۔ فرش پر چار خانوں والے ٹائلز لگے تھے۔ دیواروں پر چیختا ہوا پیلا رنگ تھا جو دہشت پھیلاتا محسوس ہو رہا تھا۔ چھت گولائی میں اوپر کو دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں سنمئی شام کا احساس ہونے کے باوجود تپش کی شدت تھی۔ میں جیسے بہت دیر سے چل رہا تھا اور وہ بڑی دیر سے گھسٹ رہا تھا۔ نہیں، وہ تھکا یا نہیں، مگر میں تھک گیا، جیسے گھنٹوں سے بے آب و گیا صحرا میں محو سفر ہو، جہاں نہ سایہ ہے نہ بیٹھنے کی جگہ۔ میری ریڑھ کی ہڈی چٹکنے لگی۔ میرا جی چاہا کہ میں ذرا دیر کو بیٹھ جاؤں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرہ بہت زیادہ طویل یا بڑا نہیں تھا۔ سامنے والا دروازہ جس کی طرف ہم بڑھ رہے تھے وہ ہم سے چند قدم کے فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ اس کا احساس ہوتے ہی مجھے پھر حیرت ہوئی۔ وہ عجیب سی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز اب بھی مسلسل اس کے لڑکتے ہوئے وجود سے اٹھ کر دور دور تک گونج رہی تھی. مجھے اپنے سر میں دھماکے سے محسوس ہونے لگے تھے. اتنی ناگوار آواز میں زندگی میں پہلی بار سن رہا تھا. پھر میری تھکاوٹ اچانک ختم ہو گئی. ہم دروازے تک پہنچ گئے. اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا بلکہ سر کو پیچھے کی طرف اونچا کر کے میری طرف دیکھا تھا. مجھے یوں لگا جیسے اس کی گردن کسی سپرنگ میں تبدیل ہو چکی ہے. وہ اپنے سر کو جس طرف چاہے گھما سکتا ہے. اس کے لیے اسے اپنے بدن کو جنبش دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یعنی وہ اپنے پیچھے بھی اسی طرف صرف گردن گھما کر دیکھ سکتا تھا جسے دائیں اور بائیں. مستعزیہ میں بہت خوش ہوا ہوں. یہ خوشی مجھے پورے 14 برس بعد نصیب ہوئی ہے. اور ایسے میں جب آدمی موت کے سامنے ہار چکا ہو, جب زندگی کے لیے کی جانے والی ہر جد و جہد ناکام ہو چکی ہو, تب اگر زندگی کی طرف کوئی روزن کھل جائے تو انسان کیسا محسوس کرتا ہے, کیا تمہیں اندازہ ہے؟ اس نے انگریزی میں پوچھا. ہاں مسٹر روبرٹ, مجھے اندازہ ہے اور مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ میں نے اس معاملے کو اتنی سنجیدگی سے کبھی نہیں لیا تھا, ورنہ میں اب سے بہت پہلے بھی آ سکتا تھا. میرا آنا قطعی دشوار نہیں تھا. میں نے بھی انگریزی میں جواب دیا. ہم جس کمرے میں داخل ہوئے تھے وہ ڈرائنگ روم جیسا تھا, مگر ایک طرف بڑے سنگل بیڈ نے اسے بیڈ روم بنا دیا تھا. وہاں رکھے صوفے میلے اور بڑی خراب حالت میں تھے. دروازوں اور کھڑکیوں پر پڑے پردوں کی اصل صورت بگڑ کر خاکی رنگ میں تبدیل ہو چکی تھی, اور کناروں سے جھانکتا ہوا ہلکا پیلا رنگ ثابت کر رہا تھا کہ وہ پردے خاکی رنگ کے نہیں تھے, بلکہ پردوں کا کچھ حصہ تو سیاہی مائل خاکی ہو چکا تھا. بیڈ پر بچھی چادر اور تکیہ میلا تھا, اور اس کمرے میں عجیب سی بہت ناگوار بدبو پھیلی ہوئی تھی. وہ سنگل بیڈ عام اونچائی کا حامل تھا. پوری طرح نظر آ رہا تھا کہ وہ رابرٹ کا بستر ہے. میں حیران اس لیے تھا کہ وہ بیڈ کے اوپر کیسے چڑھتا اور کیسے اس پر سے اترتا ہوگا. بیٹھو مسٹر زیا, اس نے اپنی آنکھوں سے صوفی کی طرف اشارہ کیا. میں بیٹھ گیا. اچانک اس کا گٹری نما وجود بے ڈھب انداز سے دائیں سے بائیں ہوا, اور اس کے لمبے لمبے ہاتھ باہر نکل آئے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ان بازوؤں کی لمبائی کم نہیں ہوئی تھی, لیکن موٹائی اور چوڑائی کم ہو چکی تھی. ایسا لگا تھا جیسے اس نے دونوں ہاتھ اپنے نیچے سے نکالے ہوں, جسے انہیں ہاتھوں کی مدد سے آگے بڑھ رہا تھا. پھر میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرکتا ہوا صوفے کی طرف پشت کر کے اس کے نزدیک ہو گیا. دونوں ہتھیلیوں کو اس نے زمین پر ٹکایا, اپنا پورا وجود ان بازوں کے زور پر اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گیا. میری حالت اس وقت بالکل اس بچے کی سی تھی جو کسی جادوگر یا شعبدے باز کے کرتب دیکھ رہا ہو, اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو, مگر حیرت اسے کچھ سوچنے سمجھنے نہیں دے رہی تھی. وہ صوفے پر بیٹھا تو مجھے اس کی ٹانگیں بھی نظر آ گئیں, مگر ان دو پتلی پتلی لکڑیوں کو ٹانگیں کہنا بہت دشوار تھا. اس کے پاؤں میں بھی سکڑ سکڑ کر گولائی اختیار کر چکے تھے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس کا پورا حلیہ آپ کو سمجھاؤں. میرا خیال ہے کہ اگر میں مزید 1 گھنٹے تک بولتا رہوں تب بھی آپ اس سے اسکیچ نہیں کر سکتے. میں اس کی ہر حرکت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا. یوں لگتا تھا جیسے وہ خود اپنی حالت کا عادی ہو چکا ہے. صوفے پر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد اس نے میری طرف دیکھا, اور لگا جیسے میرے چہرے پر پھیلی حیرت کا سبب جان گیا ہو۔ ایک دم اداسی سی پھیل گئی اس کے چہرے پر، آنکھوں میں جیسے ماضی لوٹ اٹھا۔ مسٹر ضیاء، یہ اس نے اپنے وجود پر نگاہ کی، یہ حالت دیکھ رہے ہو تم، یہ سب اسی سبب سے ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ تمہارا گرینڈ فادر میری مدد کرے، تم لوگ مجھ سے تعاون کرو۔ میں جانتا تھا کہ وہ چین نہ ملی تو کیا ہوگا۔ میں نے اسے بتانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری بات سننے کی زحمت بھی نہیں کی۔ کاش وہ سنجیدگی سے سن لیتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ غمزدہ تھا، پھر چونک اٹھا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ تم سب تو ٹھیک ہو نا؟ یہ کہہ کر اس نے بڑی گہری نگاہوں سے میرے سراپا پہ نگاہ ڈالی اور حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ تم تو بالکل ٹھیک ہو، مگر کیسے؟ یہ سب میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ میرے خیال میں تو تمہیں مجھ سے بھی زیادہ اذیت میں ہونا چاہیے تھا۔ اور خوف سے میرے بدن میں پھر پھری سی چھوٹ گئی۔ مجھے آپ کو اس طرح دیکھ کر سخت اذیت ہوئی ہے۔ میں خود کو ہر واقعے کا مجرم سمجھتا ہوں، لیکن میں نے جو کچھ کیا تھا وہ بچپنے میں کیا تھا۔ پھر میں نے اسے اس زنجیر کے چرانے سے لے کر آج تک کے واقعات بلا کام و کاست بتا دیے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے بھی طویل داستان سنتا رہا۔ کبھی کبھی اس کے چہرے پر خوشی کھل اٹھتی تھی اور کبھی وہ حیرت سے چونک اٹھتا تھا۔ خواب کی تفصیلات بتاتے ہوئے میں نے اس کے چہرے پر اذیت اور دکھ کے تاثرات بھی دیکھے، لیکن جب میں نے اسے شاری بابا اور ان کے دیے ہوئے پتھر کا ذکر کیا تو وہ اچھل پڑا۔ کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ وہ دائیں طرف میری جانب سرک آیا۔ جی، میں نے کہا اور جیب سے پرس نکال کر اس میں رکھا وہ پتھر اسے دکھایا جو مجھے ابا کی صندوقچی سے ملا تھا۔ جب مجھے دیا ہوا پتھر اس وقت بھی میرے بازو پر بندھا ہوا تھا۔ اس نے پتھر ہاتھ میں لیا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، چہرے پر بے یقینی سی پھیل گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں نہیں جانتا، مگر شالی بابا نے بالکل اسی قسم کا ایک پتھر مجھے بھی دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر میں نے اسے دادا کے ساتھ اسپتال جانے اور وہاں خوفناک کیفیت سے دوچار ہونے والا واقعہ بھی سنایا۔ وہ سنتا رہا اور ہاتھ میں پکڑے پتھر کو بھی دیکھتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر بولا، ویل، لیکن عطا نے ذکر نہیں کیا کہ وہ کسی شالی بابا کو جانتا ہے یا اس نے اسے ایسی کوئی چیز دی ہے۔ کیا وہ ہم سے کچھ چھپا رہا تھا یا اس کے دل میں کچھ اور تھا اور وہ شاید ہمیں دھوکہ دینا چاہتا تھا؟ مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی، مگر میں اپنے باپ کو صرف اس لیے ایماندار نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ میرا باپ ہے۔ وہ انسان تھا، کچھ بھی سوچ سکتا تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ناگواری کے احساس نے جلد ہی مجھے خالی کر دیا۔ میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ چکر کیا تھا۔ میں وہ زنجیر لے کر آیا ہوں، دادا نے بھی کہا ہے کہ میں تمہارے حوالے کر دوں، مگر مسٹر رابرٹ، میں اس سارے گورکھ دھندے کا مقصد جاننے کے بعد ہی اسے تمہارے حوالے کروں گا۔ وہ کیسی زنجیر ہے؟ کہاں سے حاصل کی گئی؟ اسے حاصل کرنے کے بعد تم لوگ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اور ایسی ہی دوسری باتیں۔ تم مجھے یہ بھی بتاؤ کہ جو خواب میں مسلسل دیکھ رہا ہوں اس کا کیا راز ہے؟ کیا یہ خواب درست ہے؟ ہاں تو کیا ان لوگوں میں تم بھی شامل تھے؟ وہ قبر جو میں دیکھتا ہوں وہ کس کی ہے؟ وہ عورت کون ہے؟ میں یہ سب جاننا چاہتا ہوں. میں چپ ہوا تو سناٹا بڑھنے لگا. وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں الجھن کے ساتھ ساتھ ایک اطمینان بھی تھا. کچھ دیر کسی گہری سوچ میں ڈوبا مجھے دیکھتا رہا. پھر اپنی کریہا آواز میں بولا, مسٹر ضیاء, تم شاید اس پورے معاملے کو بہت ایزی لے رہے ہو. غالباً تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ آج ہی میں تمہیں ساری کہانی سنا دوں گا, تم وہ زنجیر مجھے دے دو گے. میں اس کے ہاتھ میں آتے ہی جادو کے اثر سے پہلے جیسا لمبا چوڑا جسم اختیار کر لوں گا. وہ مکریہ دنیا سے ناپید ہو جائیں گی. نہ تمہیں وہ خواب پریشان کرے گا اور نہ کوئی اور خوفناک واقعہ تمہارے خاندان میں رونما ہوگا. زندگی اتنی ہی آسان ہو جائے گی جتنی پہلے تھی. نو نیور مسٹر ضیاء, ہم جو غلطیاں کرتے جاتے ہیں وہ ہمارے آگے بڑھتے ہی ایکٹوکس کی طرح اپنے ہاتھ لمبے کر کے چاروں طرف کے معاملات کو جکڑ لیتی ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس لیے بے خبر آگے بڑھتے رہتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم پلٹ کر دیکھنے کا ادراک کرتے ہیں اور ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے ہم کون سا محفوظ راستہ اختیار کر سکتے ہیں. ایسا ہو جائے تو ہم یقیناً نکل آتے ہیں, مگر اکثر ایسا نہیں ہوتا. بہت دیر ہو جاتی ہے, ہمارے آگے بڑھنے کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں. ہماری اپنی ہی غلطی آگے کہیں ہمارا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے. اور تم جانتے ہو کہ بہت دور نکل جانے کے بعد واپس لوٹنا اور اس غلطی کے اثرات کو زائل کرنا کتنا دشوار طلب ہوتا ہے, خاص طور پر اس وقت جب وہ خطرناک حد تک تیزی سے دور دور تک پھیل چکے ہوں. کیا آپ مجھے مایوس کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے الجھن محسوس ہوئی. نہیں, تم بہت طاقتور ہو, تم مایوس نہیں ہو سکتے. اس لیے میں حقائق بیان کر رہا ہوں. یہ محسوس کرنے کے بعد کہ تم حقائق سے گھبرانے والے نہیں ہو. اب یوں بھی میں اس قابل نہیں رہا کہ لوگوں کو مس گائیڈ کر کے اپنا کوئی کام نکال سکوں, اس لیے تمہیں مجھ پر شک نہیں کرنا چاہیے. میں موت کی دہلیز پر کھڑا ہوں, ایک چوکھٹ ہے اور اندر میں موت کو جنبش کرتے اپنے استقبال کی تیاریاں کرتے بھی صاف دیکھ سکتا ہوں. اس لیے تم مجھے کسی بھی قسم کے الزام سے مبرہ رکھو. میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نادانستگی ہی میں صحیح جو غلطیاں ہم سے بالخصوص عطا سے سرزد ہوئی ہیں وہ خوفناک حد تک تباہ کن تھی. مجھے اپنی موت کا کوئی افسوس نہیں ہوگا, مگر میں عطا کی موت پر بہت پریشان رہا. میں پیاس پیگو کی اذیت سے بے چین ہوں. میں جینو پاپا کے جوان اور مضبوط توانا جسم کی رفتہ رفتہ سکڑنے سے خوف زدہ ہوں. میں سورن سنگھ کے لیے بھی فکر مند ہوں اور پرکاش کے لیے بھی. یہ سب کہاں ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی. جلدی نہ کرو مسٹر ضیاء, اس نے ہاتھ الٹا کر جواب دیا. ان تک پہنچنے کے لیے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی. میرا خیال ہے کہ ان تک پہنچنا تمہارے لیے اتنا آسان نہ ہوگا. مجھے لگا جیسے وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے. غصہ میری کن پٹیوں میں جمع ہونے لگا. پھر اچانک اس کی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا. یہ ناول کال بیل حصہ اول کا بقیہ حصہ پارٹ 27 میں سماعت فرمائیں.